محو سنہ تبریز ادارہ رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, پا گیا وہ بہار وطن, پا گیا وہ بہار وطن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو, یہ فیضان آہ و فغاں دیکھ لو, دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن, دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء, بل یقین پائے گا نسبت اولیاء, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شیر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, شیر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو, کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو, زندہ باد وطن, زندہ باد وطن, زندہ باد وطن, زندہ باد وطن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل, نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل, ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن, ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. والا کا مرتا ہے روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں, روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں, بخش دے روز محشر مجھے ذلمنن, بخش دے روز محشر مجھے ذلمنن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. شیخ العرب العظم عارف اللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. معراج عشق. حضرت مولانا تحریر فرمایا, یہ نظم چھتاری منزل علی گڑھ میں لکھی تھی جب اہقر حضرت اقدس پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ وہاں مہمان تھا. واضح ہے حضرت والا کی عمر اس وقت 18 برس تھی. رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں, وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں, وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں, کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں, کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں, عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں, عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں, میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از کم نہیں ہے, میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از کم نہیں ہے. بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا سے فرمایا کہ کوئی شعر اشعار ہوئے تو پڑھو. اس وقت یہ تھتاری منزل کے نواب کی کوٹھی میں محل میں یہ اشعار ہو رہے ہیں. 18 برس کا نوجوان پڑھ رہا ہے. بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے,
کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے۔ تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری۔
ناری مطلب آگ والا۔
تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری۔ محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری کامیابی کی آ جائے باری۔ میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔
پسر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، پسر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور پدر کا مطلب ہوتا ہے باپ۔ اس بند میں حضرت والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسلام اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ عرض کر رہا فرما رہے ہیں،
یہ ہے عشق میں امتحاں کس بشر کا، یہ ہے عشق میں امتحاں کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا۔ پدر سے ہے اعجاز پل بوجھ گھر کا، پدر سے ہے اعجاز پل بوجھ گھر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا۔ تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے۔ تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے، تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے، کہ جان سرب کف زیر تیغ و تبر ہے، کہ جان سرب کف زیر تیغ و تبر ہے۔ بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے۔ اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے۔
فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا کہ آپ نے مخلوق بنائی ہے جو کہ دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
ملائک زخون شہیدان ملت، ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت، محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت۔ کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولے شاد باشے جنون محبت، ولے شاد باشے جنون محبت۔ تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے۔
حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جنہوں نے اللہ کی محبت میں بادشاہ چھوڑ دی تھی۔
بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر۔ مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر۔ وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ کبھی تو بقا ہو فغارو رہا ہوں، کبھی تو بقا ہو فغارو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں۔ کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں۔ تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے۔
آخری بندہ سنتا،
جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر۔ نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در۔ یہی ہے شب و روز فریاد اختر، یہی ہے شب و روز فریاد اختر۔ جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا۔ جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا۔
یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اقدس صاحب نور اللہ مقدس ہیں. رحم اللہ کے یہ اشعار 11 ستمبر 1993 کو ری یونین میں ہوئے.
لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن.
دشت و دمن کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ.
لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ہے یہ فیضان آہو فغان دیکھ لو دامن کو ہمیں دل ہے کیسا مگن. یہ ہے فیضان آہو فغان دیکھ لو دامن کو ہمیں دل ہے کیسا مگن. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. کس طرح سے کہوں دل سے دوستو زندہ باد وطن زندہ باد وطن. کس طرح میں کہوں دل سے دوستوں زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن ہے وطن میں مگر ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں سد وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں سد وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
روز و شب ہے اختر کی آہو فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن.
آمین.
روز و شب ہے اختر کی آہو فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن. روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں بخش دے روز میں خیشر مجھے ظلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اعلان تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے بارے میں بات کی جائے گی جیسے اعلان لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالی جو بھیک بھیج دیں وہ زیادہ ہمارے میرے لیے آپ کے لیے فائدے مند ہوگی. اس میں تو ظاہر بات ہے اللہ کی ایک نعمت ہمارا ملک ہے, اور ایک جملے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا, ایک صرف جملہ کہ اصلی شکر یہ کہ گناہ نہ کرنا. جیسے اللہ معاف فرمائے, بعض لوگ اللہ تعالی کے شان میں گستاخی کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ, اپنے ملک کے لیے گالیاں دینا اور پتہ نہیں کیا کیا جملے کہنا, ملک ٹوٹنے کے لیے باتیں کرنا, اور زیادہ تر ہمارے ناشکری کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں, تو اس سے شریعت کا حکم نہیں بدلتا. ہم اگر اس دن میں نے 3 یا 4 احادیث مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی رات میں, وہ بیان لے سکتے ہیں آپ لوگ, جس میں ایک حدیث پاک آخر میں سنائی تھی جس کا مفہوم یہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو, ان کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں, مفہوم بتا رہا ہوں. اگر ہم نیک بن جائیں گے اللہ ان کے دلوں کو بدل دیں گے. اور یہ جملہ تو میرے خیال میں تو ہر ایک سنتا ہی ہے کان میں, اور ہم لوگوں میں سے بعض بولتے بھی ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. اس کو پنکھے کو دیکھو بھائی, کھلوا دوں اس کو, ابھی کھولیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ معاف فرمائے ایسا جملہ کہتے ہیں, پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے, ہم نے تو اسلام کے نام پر ملک لیا تھا, تو کام تو سب غیر اسلامی ہو رہے ہیں, تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں نا. کون سے قانون نے کہا ہے کہ گھر میں ٹی وی ضروری ہے ورنہ یہ ہو جائے گا؟ کون سے قانون نے کہا ہے کہ بے پردگی, عریانی, فحاشی کرو ورنہ 6 سال قید کی سزا ملے گی؟ کون سے قانون نے کہا ہے کہ شادی کے اندر بیٹیاں ناچیں اور مرد بوڑھے بوڑھیاں سب ناچیں, حجن صاحبہ بھی ناچیں, حاجی صاحب بھی یہ کون سے قانون نے؟ ہم خود کرتے ہیں. ابھی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا صبح ہم بیان سن رہے تھے, تو فرمایا کہ یہ جملہ بہت ہی اللہ سے دور کرنے والا ہے کہ گناہ ہو گیا. اب جب یہ میں کہوں گا کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کس چیز کی؟ ہو گیا نا, ہم نے تھوڑی کیا ہے. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے بد نظری کی, میں نے گناہ کیا, میں نے ماں باپ کو ستایا, میں نے رشوت لی, میں نے سود لیا, تب دل جو ہے وہ دستک دینا شروع کر دے گا اور ایک دن توبہ کی توفیق مل جائے گی. بد نظری ہو گئی, ہو گئی, ہاتھ سے جوانی برباد ہو گئی, ہو گئی, میں نے کی. تو سارے بیان کا خلاصہ آخر میں بھی انشاءاللہ عرض کر لوں گا, اور ابھی بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. تفسیر کبیر یا تفسیر ابن کثیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھا ہے, راستہ بھول گیا, ایک جگہ ویرانے میں کوئی جھوپڑی نظر آئی, وہاں پر چلا گیا. اب یہ کون جانے کون ہے بھائی, تو مسافر ہوں, اپنے فوج سے ہٹ گئے تھے, راستہ بھول گیا ہوں, مسافر ہوں, مرنے کے نزدیک ہوں, کوئی میری آپ کچھ مدد کریں. تو بھولا جو تھا وہ انار کا جوس نکال کر اور آ کر بادشاہ نوشیروان کو پیش کیا. انہوں نے جب پیا تو ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی, ایسا میٹھا, ایسا خوشبو والا اور اتنی بڑی تعداد میں رس. تو جناب بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ نواب صاحب کیسے عیش کر رہا ہے, ایسا تو میں نے انار کبھی لیا ہی نہیں, کبھی کھایا ہی نہیں, یہ تو عجیب بات ہے, یہ جا کر سب سے پہلے اس کے باغ پر قبضہ کروں گا. تو اس کے بعد میں تھکاوٹ دور ہو گئی کہ اب میں چلوں, آپ مجھے ایک اور جوس پلا دیں گے؟ وہ پیالے میں جوس بھر کے لے آئے, تو پہلے سے کم خوشبو بھی نہیں, ذائقہ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کنجوس ہو گئے ایک پیالے کے اندر, یہ کہاں سے آپ لائے؟ پہلے والا تو مزیدار تھا. کہا مسافر صاحب درخت بھی وہی ہے, ٹہنی بھی وہی ہے. اور کہا پھر یہ کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا, کہا مجھے ایسے تو پتہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے, نیت بدل گئی اس کی. بڑے پشیمان ہوئے, روئے, اللہ سے معافی مانگی کہ میں اس نیت کو ختم کرتا ہوں. کہا اچھا اب میں چل رہا ہوں, ایک اور پیالہ پلا دیں گے؟ تو وہ جب پیالہ آیا, حضرت والا فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ شیریں, پہلے سے زیادہ خوشبو, پہلے سے زیادہ مقدار میں زیادہ. تو بادشاہ نے فرمایا کہ کیا ہوا, اب کیا معاملہ ہے, کسی اور درخت سے لائے ہو؟ کہ نہیں, ٹہنی بھی اور ٹہنی بھی وہی ہے, درخت بھی وہی ہے اور وہی انار اسی ٹہنی کا ہے. پھر کا یہ اتنا شیریں اور مزیدار لذت والا, کہا لگتا ہے بادشاہ نے توبہ کر لی ہے. تو اب یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. کتنے گھر آپ گن سکتے ہیں اپنے محلے میں, پاکستان کو, کراچی کو چھوڑو, آپ اور ہم جس محلے میں ہیں کتنے گھروں کے اندر ٹی وی اور نیٹ اور کیبل نہیں، کتنے گھروں میں شرعی پردہ ہیں، تو یہ ہم اگر صحیح ہو جائیں گے، اب جیسے فرض کریں کہ مجھے کوئی کہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ آخری سانس تک حفاظت فرمائے ٹی وی اور ان سے، کوئی کسی سے کہے کہ بھائی تو اپنے گھر سے کیبل ٹی وی نکالو، کہا پڑوسی کو کہو نا جا کر، پڑوسی سے کہا، اس نے کہا پڑوسی کو کہو نا، ہوتے 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 پھر باری تو تمہاری ہماری آ جاتی ہے، اس کا مطلب تو ایسا ہے کہ کسی کا گھر ٹی وی نیٹ سے پاک ہی نہیں ہے، کسی کے گھر میں شرعی پردہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری غلط فہمی اور بیوقوفیاں ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا یقین کرنا قیامت آ جاتی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، تو کیا اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ اللہ اللہ، یہ اس سے مراد ہے جو گناہ نہیں کرتے، اب جب قیامت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کوئی تو ایسا ہے جو گناہ نہیں کر رہا، چاہے وہ ایک ہے، جب وہ ایسا بن سکتا تو میں کیوں نہیں بن سکتا، کیا ان کا جسم الگ ہے، ان کے اندر صلاحیت الگ ہے، سب کا ایک ہی کلاس میں، ایک ہی، آپ میڈیکل کالج لے لیں، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ہی بھائی مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا افضل، مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا بھائی، اوپر سے وہ راستہ ہے گھوم کر جانے کے لیے اس طرف، اس لیے توبہ کریں اور تیسرا کلمہ پڑھ کر پھر نکلیں، اور وہ راستہ ہے وہاں سے گھوم کر اس طرف چلے جائیں، کیونکہ بغیر شرعی عذر کے جانا گناہ ہے، اور اگر شرعی عذر ہے اور جلدی جانا ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ کر جائیں، کیونکہ مسجد میں جب قدم رکھا تو تحیت المسجد پڑھنا ہے، اب تحیت المسجد کا وقت نہیں ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ خیال لکھا بھی ہوا ہے کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں، بہت بڑا گناہ ہے، تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میرا آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ والے بنیں، اپنے اولاد کی کیا تربیت، بیٹا اگر بڑوں سے بدتمیزی کرے نا تو کہتے ہیں ہمارا بیٹا بولڈ ہے، ہمارا بیٹا ایکٹیو ہے، اور یہی بیٹا جب ہاتھ اٹھائے بچہ اور گالی دے برے جملے کہے تو پھر تعویذ لینے جاتے ہیں، بڑے سے مالدار ہے نا، بڑے سے بدتمیزی کر رہا ہے، ماموں چاچا سے آنکھ دکھا رہا ہے، برا جملہ بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ایکٹیو ہے، بولڈ ہے، بڑی انگریزی بھی بہت اچھی بولتا ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا ولایت سے ملیشیا سے آیا ہے، بڑی ترقی کی ہے اس نے، تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کیا ترقی کی ہے، کہا حضرت کھڑے ہو کے منہ مارے ہیں، یہ ترقی کی ہے، فرمایا اگلی بار اور ترقی کرے گا، لینڈ مارے گا کھڑے ہو کر، اس کو ترقی کہتے ہیں، تسبیحوں کی عبادات کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف کل تین لوگ ایسے آئے ہیں لاکھوں روپے پٹ پٹا کر اور لٹا کر آئے ہیں، رات بھی وہ صاحب یہاں تھے مجلس میں، اتنے اتنے تعویذ لائے، ساری باتیں سننے کے بعد پیٹ پر دو تعویذ الگ باندھے ہیں بیلٹ کی صورت میں، دائیں بائیں الگ باندھے ہیں، گلے میں الگ، سینے پر الگ، اتنے اتنے تعویذ لائے واپس، وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل کچھ بھی نہیں کرنا، اس کام کے لیے تعویذ، اس کام کے لیے تعویذ، تقوی سے بڑا کوئی تعویذ نہیں، نہ کالی کو چھوڑیں گے ہم لوگ، نہ گوری کو چھوڑیں گے، لیکن تسبیحاں اور نفلی عبادات اور بیانات کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کمی نہیں اس میں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرواز ہے اسلامی مملکت کی قدر و قیمت، اور کاش کہ ہمارے دوست اس کتاب کو ہم سے مفت میں لے کر آگے تک پھیلائیں، تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد میں غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، حکومت کے بڑے عہدیداران تک یہ کتاب پہنچی ہے، انہوں نے پیغام بھجوائے، ہماری آنکھیں کھل گئیں، اور کئی لوگوں نے بتایا ہم گالیاں دیتے تھے اپنے ملک کو، اور ایسے برے جملے کہتے تھے جو میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، بوسنیا اور چیچنیا کا حال دیکھیں آپ، کشمیر کا حال دیکھیں آپ، کتنے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، افغانستان کی تاریخ تو خون کی ندیوں میں بدل گئی، اب خون کی ندیوں میں بدل گئی افغانستان کی تاریخ، اب بیت المقدس کو آپ لے لیں، کتنے ایسے رشین اسٹیٹس کو آپ لے لیں، تاتاریوں کے ظلم کو گن لو آپ، اللہ نے ہمیں اپنا ملک دیا ہے، یہاں ہم لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوئی تھی، ہمیں پہلے بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا کسی سیاست سے الحمدللہ وابستگی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی سیاست سے واسطہ ہے، حضرت والا کا شعر سناتا ہوں، ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, ہمارا ہے پیغام محبت دور تک پہنچے. اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اس محبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت بڑے دوست تعلقات دوستوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنے ممبر سے اس جمعے کو بیان کیا یا کبھی اور بھی بیان کیا, لوگوں نے آ کر دعائیں دی اور الحمدللہ پہلی دفعہ انگلش کتاب انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کے پرسوں چھپ کر آ گئی. جس کو انگلش چاہیے وہ ہمارے دوست جیلانی صاحب ہیں, ان سے لے لیں, جتنا دینا ہے بڑے بڑے دفاتر وغیرہ میں دیں. آپ کیا بتاؤں, آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ والے اور علماء کا کوئی معاملہ نہیں, ایسی بات نہیں. پاکستان کے قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی, خاص کر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہوں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے, یہ زبانی باتیں نہیں. اصل میں کوئی بھی جتنی نیکیاں ہیں, مدارس کی نیکیاں گن لو آپ, تبلیغ جماعت کی نیکیاں گن لو, خانقاہوں کی نیکیاں گن لو, انشاءاللہ ہم نہیں گن سکتے. تو یہ اتنے اچھے کام ہیں جن سے آخرت بنتی ہے, اخلاق اچھے ہوتے ہیں, گھر سکون پاتا ہے, اولاد بگڑنے سے بچ جاتے ہیں, ایسی باتیں ہیں یہ. تو آپ یہ میڈیا والے بریکنگ نیوز کیوں نہیں دیتے, جہاں ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں, ہر ایک مدرسے کا تعارف کیوں نہیں کراتے, کیوں غفلت کی نیند سے ہمیں نہیں جگاتے؟ بڑا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان لوگوں نے, جاؤ جا کر وہاں تو تصویریں بھی کھینچنے نہیں دیں گے کسی مدرسے میں, لیکن جا کر وہ بتا تو سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر صبح سے لے کر رات تک. کتنے بڑے بڑے حساس اداروں کے لوگ مدرسے میں اچانک پہنچے, روتے ہوئے باہر نکلے کہ ہمیں خبریں کیا دی گئی ہیں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, تفسیر پڑھی جا رہی ہے جناب, احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے, ملک کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. 60-70 سال کی تاریخ میں ایک واقعہ بتاؤ کہ مدرسے کے طلباء یا علماء نے جلوس نکال کے روڈ بلاک کیا ہو, یا آگ لگائی ہو, یا کسی کا رزق چھینا ہو, یا ہڑتال کی ہو کہ ہمارے لیے نوکریوں کا انتظام کرو. ایک تو کوئی انسان ہے نا, غلطی تو ہوتی ہے نا کسی سے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو یہ تو نہیں کہہ سکتا مدرسہ اور یہ سب معصوم ہے, لیکن چھوٹی موٹی غلطی کو تو چھوڑو. کوئی ایسا ملک کو نقصان پہنچایا, ہڑتال کر کے لوگوں کو بے روزگار کیا, لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا, روڈ بلاک کر کے ہاسپٹل میں جانا تھا نہیں جا سکے. کوئی ایک بتاؤ کہ آج ہم گھر سے نکلے وہ پتھرا ہو رہا تھا, ٹائر جل رہے تھے, ہم لوگوں کی شپمنٹ فیل ہو گئی, ہمارا لاکھوں کا نقصان. ایک واقعہ آپ بتا دیں. یہ جو ملک چلتے ہیں, گھر چلتے ہیں, یہ اللہ کے پیاروں کی دعاؤں سے, ان کی مشوروں سے. اس تفصیل کا تو اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ مظلوم یہی, سب سے زیادہ ظلم انہیں پر. اور ہم لوگ داڑیاں رکھ کر جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, ہم ہی برائیاں کرتے ہیں. وہاں کے کوئی ایک یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہے, UGC, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, میرا سے کوئی واسطہ نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ ہر مہینے کے کروڑوں کروڑوں روپے گرانٹ ملتی ہے, کہاں جاتی ہے ان سے پوچھیے آپ. کبھی آپ نے MGC سنا, مدرسہ گرانٹ کمیشن کبھی سنا؟ کبھی آپ نے سنا پچھلے دنوں کسی حکومت نے کہا تھا ہم تم پر مہربانی کرتے ہیں, بعد میں تم لوگوں کو غلام بنانا ہے مساجد مدارس کو, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ہمارے پر اتنی مہربانی کا شوق ہے تو آپ بجلی پانی اور گیس کے بل ایگزیمٹ کر دیں, جس طرح سعودی عرب, دبئی, قطر, مسقط, الین, شارجہ وغیرہ میں اس طرح کر دیں. آج تک اس کا جواب نہیں دیا. کہاں سے انتظامات؟ آپ کو پتا ہے کتنا بل یہاں کا آتا ہے, پانی کا بل کتنا آتا ہے, گیس کا بل سردیوں میں کتنا آتا ہے, پتا ہے؟ تو کوئی حکومت کی امداد ہے یا کسی نے مانگی؟ لیکن یہی سب سے زیادہ ہمیں برے لگتے ہیں, کیونکہ ہمارا برین واش ہو گیا. جو ہمارے ہمدرد ہیں, جو ہمارے بچوں کو ادب سکھائیں, جو حلال حرام کی تمیز سکھائیں, وہی ہمیں برے لگتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. وہ ریاست اس زمانے میں ایک مسلمان نواب کے حوالے تھی وہ, حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی, کام کی نہیں تھی, لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شعار دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. ایسی ایسی باتیں ہیں, پھر بھی پورا مضمون نہیں ہوگا. کتاب بھی آپ لے لیں، اس کے بعد حضرت کے الگ مضامین اور بھی ہیں، اللہ سب چھپوا دے. اب یہی کتاب بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ عجیب کتاب ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، پاکستان سے محبت بڑھ گئی. غور سے سننا میری بات آپ. لیکن آج تک اسلام اخبار کے علاوہ کسی بھی میڈیا نے، کسی اخبار نے اس کتاب کو چھاپا؟ کیونکہ عوام سے یہ چیز چھپائی جاتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار کیا تھا، ہم تک ایمان پہنچانے کی دولت. کوئی حدیث پاک میں کسی صحابی کا نام کوئی نکال دے، سب پیچھے ہٹ جائیں گے. ہر حدیث پاک کے ساتھ کسی نہ کسی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام ہوگا. جان پر کھیل کر حجاج بن یوسف نے گرم گرم تیل کے اندر ان کو ڈال کر ایسی قربانیاں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ سنایا تھا ایک جمعرات کو، اچھے خاصے لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ کس طرح مظلوم تھے، کتنا کس طرح ظلم ہوا ان پر، اور 700 لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے. اشارہ کر دیتے نا ندیاں بہ جاتی ان بدماشوں کی، لیکن فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر میری شہادت کی خوشخبری سنائی تھی، اب وہ وقت آ گیا ہے کوئی کچھ بھی نہ کرے. اب یہ کون بتائے گا یہ باتیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاق؟ میڈیا تو نہیں بتائے گا، یونیورسٹی کالج تو نہیں بتائے گا تاکہ ہم اس کی نقل کریں. دشمنیاں ایک دوسرے سے، کیس ایک دوسرے پر کیے ہوئے ہیں، بیوی نے شوہر پر، شوہر نے بیوی پر کیس کیا ہوا ہے. بیوی صاحبہ کو وکیل صاحب کہتا ہے کہ بھائی ہم ہیں تو پاگل لیکن مشورہ دیتے ہیں، ہمارے بڑے تجربے ہیں، گھر توڑو مت ورنہ تمہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹھی گواہی دینی پڑے گی، ہماری بیٹی آ کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول رہی ہے. شوہر صاحب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا کردار صحیح نہیں ہے تاکہ کچھ دینا نہ پڑ جائے. کیا ہمارے حالات ہیں، ہم سب واقف ہیں اس بات سے. یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے. مجرم کو اللہ معاف فرمائے نیک پیش کیا جاتا ہے، نیک کو مجرم پیش کیا جاتا ہے. اگر آخر میڈیا والے یہ بھی خبر سنتے ہی ہوں گے نا بیان کی، تو اس کتاب کو چھاپتے کیوں نہیں ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانی کے واقعات کیوں نہیں بتاتے رہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ مدارس کو انگریزوں کے دھارے میں آنا چاہیے، وہاں یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے. تمہارے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن پاک کو صحیح کرانا ضروری ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چند احادیث مبارکہ اور ان کے حالات نہیں بتاتے تاکہ آج نوجوان امام بخاری رحمۃ اللہ بننے کی فکر کریں؟ وہاں تو شیکسپیئر اور اس کا باپ پڑھایا جاتا ہے. آج تک کالا قانون انگریزوں کا، آج تک ان کا سبجیکٹ، جو ہمارے دوست جن کے تعلقات ہیں امریکہ کینیڈا میں، ان سے پوچھیں کہ بچے کو کس عمر میں داخل کراتے ہیں اسکول میں، اگر وہ یہ جملہ نہ کہیں میرا بیان بند کر دینا، 6 سال کے بعد لیتے ہیں اور یہاں 2 سال 2.5 سال پیشاب پخانہ پمپر میں کیا ہوا ہے، مار مار کے گھر سے سردیوں میں نکالو، گرمیوں میں نکالو اور وہاں 6 سال کے بعد. اور پوچھو کتنی کتابیں کہ آدمی کبڑا ہو جائے ہمارے بچوں کی طرح، چند کتابیں، وہ بھی وہیں رکھ کر واپس آؤ. اسکول میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری پڑھائی کس چیز کی؟ ٹیوشن کس بات کا؟ کوچنگ سینٹر کس بات کے؟ مال کمانے کے دھندے ہیں بس. تمہیں کس بات کی تنخواہ دی جا رہی ہے اسکول میں؟ پرائیویٹ اسکول کی بات ہے، اس کے بعد بھی ٹیوشن ہے اور کوچنگ سینٹر ہے. آج تک کتنے کھربوں روپے اس پر خرچہ ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم تو انسان بھی نہیں بنے. یہ پڑھائیاں کوئی، یہ بھلے یونیورسٹی میں لکھا دیں ربی زدنی علما، یہ کیا ہے؟ پتا تو کرو علم کسے کہتے ہیں. یہ پیٹ ہے، منع نہیں ہے. یہ ڈگریاں پیٹ ہیں، منع نہیں ہے. علم وہ ہے جو مولا سے ملا ہے. یہ کون سا مولا سے ملا رہا ہے؟ کسی ایک صحابی کے واقعہ کا پتا نہیں ہوگا اور شیکسپیئر اور اس کے باپ کا سب پتا ہوگا. یہ سب ہمارا قصور ہے. ہم بھی ممبر پر بیٹھ کر دین کا نام لیتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے بیٹیاں نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، گھروں سے باہر دھکے کھا رہی ہیں، بچوں کو بھی فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا دین سکھانا چاہیے. میرے ایک دوست ہیں کسی ملک میں، بڑے مفتی صاحب ہیں، میرے اجازت یافتہ بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ نیک ہیں. جب اس ملک میں میں گیا تو باتوں میں مجھے بتایا کہ میں نے ایک نوجوان کو حافظ بنایا اللہ کی توفیق سے. مجھے پتا چلا اس کے والد صاحب نے لڑکیوں کے اسکول میں داخل کرا دیا ہے. کہا میں تو برداشت نہیں کر سکا. میں نے اسی وقت فون کر کے سلام کے بعد کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اگر جہنم میں ڈالنا تھا تو آپ نے قرآن پاک کیوں حفظ کرایا؟ قرآن پاک اس کو یاد رہے گا گناہ کبیرہ کے ساتھ؟ کہا میں تو جو آیا بولتا گیا. آخر میں ایک آواز سنی کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو لڑکے والے اسکول میں داخل کرتا ہوں. آج اگر سمجھایا جائے تو سمجھ میں بھی بات نہیں آتی. ایک خاتون جو ہے اس نے پاکستان میں یا کراچی میں ٹاپ کیا، کچھ برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایسے تین چار واقعات ہیں، زیادہ ہی ہوں گے. تو کہا مجھ میرے پاس فون آیا کہ میری خون کا رشتہ ہے تو میں بچی کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں ٹاپ کرنے پر. میں نے کہا بھائی میں پوچھ کے بتاؤں گا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ حیات تھے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا، پھر ایک دفعہ مفتی نعیم صاحب سے پوچھا جو ہمارے یہاں رئیس ہے دار الافتاء کے الحمدللہ. تو کیا آپ سے عرض کروں؟ فرمایا کہ ہرگز ہدیہ مت دینا. ہدیہ دے کر آپ اس کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ تم نے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر صحیح کام کیا، اب تو اور آگے بڑھ. تو دوسری بچیاں ایسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں گی. عالمہ اور حافظہ کو بھی کچھ دیتے ہوں، خاندان کے افراد. اس نے کون سا تیر مار لیا، جہنم کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھایا. ابھی اسی طرح بچی کو داخلہ ملتا ہے بڑے کالجوں کے اندر، جہاں ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں. وہاں پر جناب دعوت ہو گئی، اپنی بیٹی کو دوزخ میں دھکا دیا اور دعوت کر رہے ہیں. فرمایا ہرگز شریک نہیں ہونا. تمہارا شریک ہونا دلیل ہے کہ تمہیں یہ عمل اچھا لگتا ہے، کہ تمہاری اپنی اولاد پر اس کا اثر پڑے گا. اب یہ جو پیارے ہوتے ہیں یا پیارے بن رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہضم ہوگا، ہر ایک سے ہضم نہیں ہوگا. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو ہیں اور 3000 مسلمان ہیں، تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے. خیال کرنا کہ ہمارا ملک اسلامی ہے نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہو رہا. صبر کرنا، سب کا جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ خوش ہو کے یہ بیانات بھی بھیجیں گے اور کتاب بھی بھیجیں گے. اور سنا ہے کمپیوٹر پر ایسا سسٹم ہے کہ کتاب امریکہ بھی چلی جاتی ہے. اس طرح اس کتاب کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. کتنی بار یہ بیان ہوا، کتنی بار دوسرے ملکوں سے ٹیلی فون آیا کہ دل چاہتا ہے فوراً پاکستان آ کے مٹی کو چوم لیں. اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمیں اس کی قدر نہیں. اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے ماں باپ اللہ کی نعمت ہیں، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں. اگر ہمیں آنکھوں کی قدر ہوتی تو ہم گندی فلمیں دیکھتے، ہم نامحرم کو دیکھتے. تو اولاد نعمت ہے، نعمت کی قدر نہیں ہے. اللہ والے نعمت ہیں، نعمت کی قدر نہیں ہے. اسی طرح یہ تو جملہ میں بتانا بھول گیا کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے. ہم نے کیا دیا پاکستان کو؟ لوٹ مار مرڈر کیسز، رشوت سود ملاوٹ دھوکہ، کنڈی کی لائٹ لے کر ملک کو نقصان پہنچانا، اور جناب پیسے کھلا کھلا کر کوئی اگر ڈیوز کسی چیز کے اس کو ختم کرنا. ہم نے کیا دیا؟ ہم زمیندار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، پانی کی باری نہیں ہے ان کے زمین سے پانی نکال کر، کیونکہ تعلقات بڑے ہیں. اب اس کی آہ لگ رہی ہے. تو ہم نے کیا دیا یہ سوچے نا. ہم حقوق تو سب مانگتے ہیں لیکن اپنے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کہاں کیے؟ اگر ہمیں ہمارا کوئی حق نہیں دیتا تو کیا ہم بھی اس طرح کر لیں؟ یہی ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا، گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے حق ادا کرے، باپ چاہتا ہے بیٹا میرا حق ادا کرے. آپ نے ہم نے اپنے اولاد کا کون سا حق ادا کیا؟ ان کو دین سکھایا؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ ان کو اللہ کی محبت سکھائی؟ مانگتے ان سے سب حقوق ہیں اور ان کا اتنا بڑا حق قرآن پاک تک صحیح نہیں کروایا ہم لوگوں نے؟ سوچو ذرا کیا معاملات ہیں. دروازہ کے پر کوئی پتھر وتھر رکھوا لیں. یہ کھڑکی بند دی؟ اچھا اچھا، پھر بند ہی رہنے دیں اس کو، پھر کھولیں نہیں دوبارہ. یہ ہوا چل رہی ہے تیز بھائی؟ بتاؤ نا، ہوا تیز چل رہی ہے کہ مجھے دکھائے گا؟ ہوا دکھا سکتا ہے؟ میں کہوں دکھاؤ تو آپ کہیں گے کہ شیخ وہ جو پتے ہل رہے ہیں، دروازے بج رہے ہیں، ابھی جو یہ سب اڑ گئی تھی، یہ دلیل ہے نا کہ ہوا تیز چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق رکھنے والے پورے دنیا کو اور اپنے آپ کو دیکھ لیں، کافی دلیل ہے. تو دل میں تو آتا ہے اے ربا، تو دل میں تو آتا ہے مگر نظر نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو جائیں گے، 3000 مسلمانوں کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، جس کے وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا. شاید پھر دل میں کسی کی آئے کہ پاکستان میں کہاں نفاذ ہو رہا ہے, اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلامی اجنبی ہو جائے گا. تھوڑا سا اس طرف کر لینا پیٹھ کی طرف. یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے, اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. اور اہل حق کا غلبہ کیسے ہوگا؟ فرض کیجئے کہ بستی میں 1000 شرابی کبابی بدکار ہیں اور 100 آدمی پکے نمازی ولی اللہ اچھے اخلاق والے ہیں, تو جب الیکشن ہوگا تو کون جیتے گا؟ شرابی جیتے گا. تو کیسے غلبہ ہو سکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا غلبہ. کس کی حکومت قائم ہوگی؟ زانیوں کی, شرابیوں کی. اس لیے حضرت حکیم الامت, غور سے سننا ذرا, یہ ایسے ہی جملہ نہیں ہے, اس میں قرآن پاک کی دلیل بھی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیجیے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی نہیں فرماتے تھے ہمیں امیر بناؤ, ہمیں گورنر بناؤ, ہمیں وزیر بناؤ, کیونکہ یہ کہنا کہ مجھے ووٹ دو دلیل ہے کہ میں اپنے کو نیک سمجھ رہا ہوں, میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے بھی باطل ہے جمہوریت. کیونکہ وہاں پر تو سلیکشن ہوتا تھا کہ یہ زیادہ علم جانتا ہے دین کا علم زیادہ جانتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا وقت دیکھا ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریب کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تھے, اور زبردستی ان کو بٹھایا جاتا تھا, زبردستی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, وہاں ختم تھا. اس کے بعد ہاتھ جوڑتے تھے ایک دوسرے کو, یہاں تک کہ ہم جو فتویٰ دینے میں جری ہو جائیں وہ دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائیں. ہم سے جو پوچھتا ہے, میرے خیال میں ایسا ہے, حضرت فرماتے تھے ابے بوچڑ, لندن میں ایک نے کہا تھا ہمیں, ابے بوچڑ دین میں میرا کیا خیال چلتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی پوچھتا تھا, فرماتے تھے ان سے پوچھ لو, ہوتے ہوتے پھر باری اپنے تک آتی تھی. زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زبردستی ان کو بھیجا جاتا تھا گورنر بنانے کے لیے, جو بھی معاملات تھے. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ دو. اور ویسے ڈیجیٹل تصویر جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, اور ویسے پرنٹ آؤٹ لگا ہوا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, اور جناب آدھا برز ہے, ووٹ ہمیں دیجیے. تو ایسے بھی جمہوریت باطل ہے, لیکن یہاں ووٹنگ کے حساب سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور اے نبی, آپ ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے, پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں, خواہ ان مشوروں کے موافق ہو یا مخالف ہو, سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجئے. فیضا عزمتا فتوکل علی اللہ, بس جب دل میں بات آ گئی اب عمل کر ڈالیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, تفسیر بیان القرآن کا یہ ترجمہ ہے. یعنی مشورہ تو لیں مگر فیصلہ آپ کا ہوگا, جمہوریت کا نہیں ہوگا کہ زیادہ لوگوں نے یہ کہا کم لوگوں نے یہ کہا, یہ نہیں ہوگا. جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے, الیکشن باطل ہے, جو صحیح لوگ ہیں ان کو حکومت ملنی چاہیے. اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ رہتے ہیں, بے نمازی زیادہ رہتے ہیں, تو بس غنڈے کو وزیر بنا دو کہ بے نمازی کم ہے. بار بار حضرت فرماتے تھے یاد رکھنا ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ورنہ کوئی سمجھے کہ میں کوئی اس معاملے میں کوئی نعرہ لگوانے والا ہوں. نہیں, جو حق بات ہے قرآن پاک کی وہ پیش کر رہا ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے. اس میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رو رو کے دعا کرتے تھے, تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے تھے, اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے جو خالص اسلام کی سلطنت ہو. اور فرمایا اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کفر کی وجہ سے دونوں آنکھیں اندھی ہیں, وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول. گاندھی کافر ہے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں, اور اسی وجہ سے کافر اکثریت میں ہیں, تو کافروں کی حکومت ہو جائے گی. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ ان کو دوست میں نہیں بنانا ہے, تو فرمایا کہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے, تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک اور شریعت کو گالی دے دیتا. وہ کیسے برداشت کرتا کہ اسلام کا قانون داخل ہو جائے؟ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق اور فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے، ولایت جو ہے اس کے 100 نمبر ہے تقویٰ کے، 50 نمبر ہم کو آپ کو حاصل ہیں خود بخود آٹومیٹک ایمان کے، پاسنگ نمبر مل گئے، باقی 50 نمبر تقویٰ کے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کانے تو ہیں، کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں۔ آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمراں ہو لیکن ہے تو مسلمان، قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا۔ اور یاد کر لینا، تاریخ سے ثابت ہے کہ مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے۔ آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنیوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ اور حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی، تاکید کی، اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھنے دینا۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں کیا لکھا ہے، کس نے جنازے نماز پڑھائی؟ وہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پڑھائی۔ اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو کیا مولانا شبیر احمد عثمانی جنازے نماز پڑھاتے؟ ہرگز نہیں۔ ارے بزرگوں کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ حضرت مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ نے حضرت کو خود بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ضروری خط لے کر میں محمد علی جناح کے پاس گیا رات میں تہجد کے وقت، تو دیکھا کہ سجدے میں رو رو کے اللہ سے پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے خواب کے بارے میں، اور خواب حجت نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں چلا جاؤں گا، میرے پاس نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن مبشرات قیامت تک رہیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا مبشرات کیا؟ تو فرمایا کہ اچھے خواب کوئی اپنے لیے خود دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے، لیکن ایک خواب میں آدمی دیکھتا ہے بڑے نورانی مناظر کعبے کو دیکھتا ہے اور کوئی اس میں ان کو کہتا ہے آپ کی نماز معاف ہو گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مبشرات خوشخبریاں ہیں لیکن حجت نہیں ہے۔ حضرت والا سے کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا ایک نورانی چہرے والا کہہ رہا ہے 500 روپے صدقہ کر دے تیری بلائیں دور ہو جائیں گی، میں کیا کروں؟ فرمایا دے دو۔ حضرت کا مزاج عجیب تھا دل میں بات اتارنے کا۔ یہی بزرگ جب آپ کو کل پرسوں خواب میں آ کر کے 50,000 صدقہ دینا، پھر کیا کرے گا؟ اس کی ہنسی نکل گئی کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی، جو شریعت کے احکامات ہیں کوئی خواب سے معاف نہیں ہو جاتے وہ نعوذ باللہ۔ یہ بات ہے پچھلے 2014 کی، یہ جب 14 اگست کی مجلس حضرت والا کی سنی، اور پاکستان کے حوالے سے ابھی آگے آئے گا خوشخبری خواب کی سنی، تو ہمارے دوست کاشف میاں جو ہیں، کاشف لطیف، ان کے ایک دفتر کے صاحب ہیں، ان کا نام محمد فیصل بلگرامی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مارچ 2014 میں عمرے کے سفر پر گیا تھا۔ سفر سے واپسی پر ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ محمد علی جناح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور سر جھکا کر نہایت ادب سے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے ایک طرف سے دروازہ کھلتا ہے اور محمد علی جناح کو اندر طلب کیا جاتا ہے، اور محمد علی جناح روزہ مبارک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پیچھے تمام عوام الناس داخل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے، مولانا بتایا وہ جو تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے تھے پاکستان کے لیے رو رہے تھے۔ لہذا بڑے بڑے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ مجھے بتاؤ کون سی کتابوں میں لکھا ہے یہ علماء کے نام؟ آگے آپ واقعات سنیں گے، آپ کہیں گے 20 سال سے کالج یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھا ہے میں نے، تو کہیں بھی نہیں آیا قیام پاکستان کے بارے میں کوئی بھی، اوروں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھنا کہ میں کچھ اور لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، عوام الناس نے قربانیاں دی ہیں، ان کے جنازے نکلے ہیں، عزتیں لوٹی گئی ہیں، گھر بار جلائے گئے ہیں، گھر بار میں رہنے نہیں دیا گیا، لیکن علماء کے کردار کو چھپایا جاتا ہے تاکہ لوگ علماء کے نزدیک نہ ہو جائیں۔ پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو جناح صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا. اتنے اسپار کیے ہیں پیدل سائیکلوں پر گاڑیوں میں خرچے کر کے، کوئی چندہ نہیں لیا علماء نے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑے بڑے جتنے بزرگان دین ہیں یہ بڑے بڑے جلسوں میں بیان کرتے تھے، اللہ کا حکم سناتے تھے. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے جن کا سیاست سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا، اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. اب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سناؤں گا تو یہ رہ جائے گا کیا ان کا ایمان تھا. بس ایک ہی واقعہ سنا دیتا ہوں کہ خادم نے آ کر کہا کہ 10,000 ہندو جمع ہیں اور راون کو آج جلائیں گے، اور راون میں نعوذ باللہ قرآن پاک کے کچھ صفحات جن بدماشوں نے شامل کیا ہے وہ بھی شہید ہو جائیں گے. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت طاقت تھی، 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنا ڈنڈا جو تیل میں ڈوبا رہتا تھا اس کا نام تھا عبد الجبار، ڈنڈے کا نام، میرے جیسے 8 بھی نہ اٹھا سکیں، اکیلے اٹھا لیتے تھے. وہاں پہنچ گئے، ڈنڈے کو زمین پر رکھ کر ایسا للکارا، او بدماش ہو، او خبیث ہو، قرآن پاک کے صفحات ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم بدبختوں کو، منوسوں کو، 500 کو مار کر عبد الغنی شہید ہو کر جا کر اللہ سے ملے گا. سوچو ایمان کیا ہوتا ہے. آج تو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور اسی وقت ٹیلی نور کی سمیں توڑ کے اخبار میں فوٹو دے دیے. ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یہودیوں کے پاس کہ ہمارے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو موت آتی ہے جب شرعی پردہ ہو، ان کو موت آتی ہے جب مسلمان داڑیاں رکھے ایک مٹھی تینوں طرف سے، ان کو موت آتی ہے جب مسلمان پانچوں وقت کی نماز پڑھے، ان کو موت آتی ہے جب ان کی سازش کے ٹاٹ میں آگ لگائی جائے اور گھروں سے کیبل اور نیٹ نکلیں. ان کو آگ لگتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے مسلمان بیویوں کے پردہ کرنے سے، اور جو پردہ نہیں کرتی ان کے دماغ کو ایسا خراب کیا جاتا ہے کہ ان کو قرآن پاک کی آیتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی. ایک خاتون ہے پردہ نہیں کرتی لیکن وہ کہتی ہے پردہ فرض ہے، میں گناہ گار ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اس گناہ سے بچائے، یہ لعنتی کام ہے، اللہ ایک دن اس کو رابعہ بصریہ بنا دیں گے. اور جو بکواس کرے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے اور برقعے والی عورتوں پہ طنز کرے وہ تو باغی ہے. تو فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بس ایک دن اور فکر تھی، ہاں ہندو 10,000 کے 10,000 ہندو بھاگ گئے ایک آدمی کے سامنے. آج یہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے؟ وہ ہنستے ہیں جب ٹیلی نار یا جس کی بھی سمیٹ ٹوٹی تھی تو وہ ہنسے تھے کہ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ. اب ہم اس ملک میں تو جا نہیں سکتے، دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، ان کو بد دعا تو دے سکتے ہیں کہ یا اللہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور جو کر چکے، جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ تو اپنے عذاب کے کتوں میں سے ان پر ایک کتا مسلط فرما، اور جاؤ باہر ملکوں میں یہ پناہ لیے بیٹھے ہیں، جا کر آپ کسی قریب کے آدمی سے پتا کریں گے 10-10 گولیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، ایسا عذاب ہے. اور ان لوگوں کی جو گستاخیاں کرتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھنا، ان کی عمر بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ رات دن کا عذاب ان کی کھوپڑی پر الگ ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے ان کے اوپر. اور کتے کی موت آخر میں مرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ میڈیا پر کہاں دکھائیں گے، میڈیا پر کیسے دکھائیں گے؟ اب ہمیں تو کیونکہ نعوذ باللہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی خبریں سمجھ میں نہیں آتی، میڈیا کی خبر جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر میڈیا ایک سسٹم چلائے روز دن میں 20-20 مرتبہ داڑھی کا یہ فائدہ ہے، داڑھی رکھنے سے گال کے اندر یہ گڑبڑ نہیں ہوتی، دیکھنا کیا حالت ہوتی ہے پھر داڑھی رکھنے کی. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے تھے غالباً کینیڈا سے کہ حضرت یہ یونیورسٹی کی ریسرچ آئی ہے، حضرت نے دیکھا بھی نہیں کہ وضو کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، مسح کرنے سے گردن کی ہڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، رکوع سے یہ، سجدے سے. حضرت نے کہا خاموش ہو جا بھائی، ہم نماز ورزش سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر یہ ورزشیں وغیرہ دیکھ کر پڑھی تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے لیے کہاں پڑھی؟ ایسی ریسرچوں میں لگے ہوئے ہیں. ہماری ریسرچ تو ہو چکی، اللہ نے کر لی ریسرچ کے فائدہ اس میں، اس میں نقصان ہے، ہمیں کسی اور نئی ریسرچ کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. رات رات بھر حضرت سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دیں. اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے، غور سے سننا، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تہجد پڑھ کر پھولپور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو لینے گئے ان کی تقریر کروانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے آئے اور عشاء نماز اسی وضو سے پڑھائی، تہجد والے وضو سے، سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہ پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا، کسی جگہ رکنا پڑتا، بس جلدی پہنچے۔ پھر اسی جلسے میں بڑے بڑے علماء کے بیانات ہوئے اور الہ آباد میں لوگوں نے دیکھا، پھر حضرت نے فرمایا کہ حکومت تو ان مسٹروں کے ہی ہاتھ میں رہے گی، ہمیں کوئی نہیں دے گا، حکومت نہ ہمیں چاہیے، اللہ والوں کو حکومت چاہیے ہی نہیں، اگر وہ حکومت میں چلے گئے دین کا کام کیسے ہوگا، تو اللہ والے کبھی اس چیز کی فکر نہیں کرتے۔ فرمایا حکومت تو ان مسٹروں کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہی صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک آپ کو ایک مصرع فرمایا کہ ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، فرمایا یعنی ان کے پاس مادی وسائل اور میڈیا اور سب اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے اور اس کو ان پوسٹوں کا شوق بھی نہیں ہوتا، وزارت عظمیٰ کا اور تخت کا، اور ان کے پاس ہمارے پاس کشتی نہیں، لیکن راستہ الحمدللہ قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہے، ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں، کاش یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں، جملہ سن رہے ہیں آپ، ہم کو بٹھا لیں، ہمیں چلانے نہیں دینا، وہ آپ ہی چلاؤ، کاش کشتی میں بٹھا لیں، یعنی کہ مشورہ کر لیں قرآن پاک حدیث پاک کا کیا معاملہ ہے، چلانے کے لیے ہمیں دیں کہ کشتی پار لگ جائے گی، مشورہ ہم سے مانگ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں جو ہے وہ سلطنت اسلامیہ جب تھی تو مفتی اعظم کا جو پوسٹ تھی وہ اس وقت کے جو بھی بڑے تھے بادشاہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان سے سپر تھی، جب تک وہاں سے اوکے نہیں ملتا تھا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اور وہاں سے اوکے کب ملتا، قرآن پاک حدیث پاک کے معاملوں میں۔ آج کیا بل پاس ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اسی باتوں کو سن کر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک اسلامی نہیں، ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ بد دعا دیتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسی ایسی سازشیں پھیلاتے ہیں جس سے ہم مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں، اور یہ قومیت صوبائیت لسانیت عصبیت پر جو لڑتا ہے، قومیت صوبائیت عصبیت لسانیت پر جو لڑتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں، سب علماء کراچی کے نہیں سارے دنیا کے علماء، سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے، یعنی موت کے وقت ایمان نہ یاد دلایا جائے، اور اللہ کیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ نے اپنی پہچان فرمایا، تو والد صاحب کے جو بیٹے بھائی جو ہیں وہ بابا کی نشانی پہ لڑتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں، میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے، اور آخر میں خون خرابہ ہونے کے بعد، بھائی کافروں کی سازش ہے، جب پتا ہے کافروں کی سازش ہے، یہ میڈیا اور یہ خون خرابہ اور تعصب اور قومیت، تو ہم سازش میں آتے کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ مرض اللہ والوں کے ساتھ ایک عرصہ آنے کے بعد نکلتا ہے، ورنہ دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے میرا بندہ ہے، میرا بندہ کہاں سے، اللہ کے بندے ہیں یا انسان کے بندے ہیں ہم لوگ بھائی، یہ ایسی عصبیت وغیرہ دل سے نہیں نکلتی۔ اسی جلسے میں رات کو حضرت نے خواب دیکھا کہ پاکستان بن جائے گا، اور دیکھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے، اور حضرت بے چین ہیں۔ میں نے پوچھا، جب تک مجھے سورہ انفال کے مضامین کو میں جانتا تک نہیں تھا، لیکن خواب دیکھا اور سورہ انفال کا نزول حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت نے خواب سن کر فرمایا کہ اس کی تعبیر دی، اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب آ گئے اصل بات کی طرف، وہ بھی اصل بات ہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق اور فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو نعوذ باللہ ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب سن لو، بیت اللہ کے شریف میں ایک شخص نے جو پاکستان کا مخالف تھا، اس نے شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت ماں ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اعظم اچھے۔ تو حضرت ماں ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ نے وہیں کعبہ شریف میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا، وَلَعَبْدٌ مِّنُ خَيْرٌ مِّن مشرکیوں ولو اعجبکم، سورہ بقرہ آیت 226. مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے. اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہے. غور کرنا کہ ایک گاڑی کے اندر ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک عیسائی اور ایک یہودی، چاروں شرابی، زانی، جوا، بدکار، ہر گناہ میں ڈوبے ہوئے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب مر گئے. یہ ہندو، عیسائی وغیرہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں جائیں گے بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. اور اگر اس مسلمان کی بخشش نہیں ہوئی، خدا نہ خواستہ اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرمائے، تو یہ مسلمان دوزخ میں سزا کاٹ کر کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا، ہمارا ایمان ہے. اور جب جنت میں جائے گا تو ان سے بڑھ کر ہوا نا. آج کفار کی تعریف کرتے ہیں، عرش اعظم ہل جاتا ہے کہ جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ مثل چوپائے کے ہیں، کافر مثل جانور کے ہیں، اس سے بدتر ہیں. تم حضرت فرماتے تھے عرش اعظم مل جاتا ہے، تم اپنے مومن بھائی کے مقابلے میں کافروں کو لاتے ہو. سننا ذرا، مومن بندہ سے بڑا مزہ آئے گا اگلا جملہ سنیں گے تو، کہ اللہ نے علماء کو کیا نعمتیں دی ہوتی ہیں. مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے. اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہو، پھر ولو اعجبکم فرماتے ہوئے وہ پاکستان پہ اعتراض کرنے والے کے سینے پر انگلی رکھ دی. اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے، تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے. اور فرمایا تم کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کیسا ہی چاہے گندا ہے، لیکن کلمہ پڑھا ہوا ہے، کروڑوں کافروں سے، خربوں کافروں سے افضل ہیں. سارے دنیا کو کافروں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، دوسرے مسلمان بھائی کا ایک کلمہ اس میں رکھ دو، مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے اس سے بڑی بات ہے کہ اگر کلمہ شریف ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، زمین آسمان کے خزانے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، کلمہ بھاری ہو جائے گا. اور یہ کلمہ مومن کے دل میں ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر جنازے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تھوڑا اور آگے آ جاؤ، دل ہے، تھوڑا اور آگے آ جاؤ، دماغ میں ہے، جس میں دین کی پلاننگ اچھی اچھی بنتی ہے، تو سینے کے سامنے کیوں کھڑا کیا؟ کیا مطلب؟ اس میں یہ راز ہے کہ اللہ، یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں آپ کا کلمہ ہے، اس کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیجئے. اور آج جنازے کے اوپر آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کی چادریں رکھ لیتے ہیں، پیروں کی طرف آ رہی ہیں، وہاں پر کافور رکھا جا رہا ہے کہ بدبو نہ آئے، اور ہم نے اٹھا کر وہاں پر آیتوں کی چادر رکھ ڈالی. ہمارے حضرت جنازے نماز پڑھائی نہیں کرتے تھے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازے نماز نہیں پڑھاتے تھے. فرمایا بھائی چادر میرے پاس رکھی ہے، اگر وہ رکھتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور پڑھا لے، میں نہیں پڑھاؤں گا. مجھ سے یہ قرآن پاک کی بے ادبی نہیں دیکھی جاتی. اس کے بعد جنازے نماز پڑھ کر گئے قبرستان، وضو ختم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی وہ تھوڑی سیل لگی ہوئی ہے. اب وہ قرآن پاک کی چادر کو بے وضو ہاتھ لگ رہا ہے، اس کو باقاعدہ لپیٹ کر، ایسے تہ کر کے بھی نہیں، لپیٹ کر کونے میں رکھ دو بھائی، بعد میں لے جانا. بے وضو قرآن پاک کی چادر کو. اب ہمارے یہاں بھی الحمدللہ میں نہیں پڑھاتا، اللہ کے کرم سے جتنے ابھی دو چار جنازے آئے فوراً وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ حیدرآباد میں خاندان کے کسی رشتے دار کا انتقال ہوا قریب کے، میں گیا تو وہاں کے جو بھی تھے اللہ ان کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، ان کے نیک گمان سے بڑھ کر اللہ مجھے بنائے، کہا جنازے نماز تم پڑھاؤ. تو میں نے کہا میں تو پڑھاؤں گا ہی نہیں، کلمہ پاک کی چادر ہے اس پر، اور خواتین کے اوپر سے ایسی چادر نہیں اٹھانی چاہیے. آپ محرم آ جائیں، جو چادریں رکھی ہیں اس کو رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ چادر نکال کر تاکہ بے پردگی نہ ہو دوسری چادر رکھ دیں. الحمدللہ انہوں نے ایسا ہی کیا. بہت بڑے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں، اللہ کے کرم سے دو چار منٹ پہلے یہی بتا دیا، بوڑھے بوڑھوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے، واقعی قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے. قبرستان گئے تو کتا بیٹھا ہوا تھا وہاں، قبرستان ان کا بند ہے، کتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر قرآن پاک اور یہ سب قبروں پر لگا ہوا ہے، مٹی ہے، کتے پیشاب کر رہے ہیں، بارش آ رہی ہے تو پانی سے ٹکرا کر، وہ قرآن پاک سے ٹکرا کر مٹی سے صاف کر کے پانی ہمارے پیروں میں آ رہا ہے، بڑے ہوشیار بنے ہوئے ہیں. ایک شہر میں جانا ہوا تو وہ ہر قبر، زیادہ تر قبروں کو جنگلوں سے بند کیا ہوا تھا. مجھ سے انہوں نے پوچھا یہ کیا وجہ، میں نے کہا مجھے کیا معلوم، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان کو ڈر لگتا ہے مردہ قبر سے نکل کے گھر نہ آ جائے، بھائی جبھی تو جنگلہ لگایا ہوا ہے تالے کے ساتھ. تو بہرحال فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہ ملے گی، ہے نا؟ دونوں سوال آ گئے نا آپ، مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے، حضرت والا نے فرمایا، اور میں ایسا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا، کیونکہ علماء کی بات ہے. وہاں شبیر علی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمن نے مجھ سے فرمایا، بڑے ابا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم بھی سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو اسلامی مملکت نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی نعوذ باللہ کافر اس پر آ کر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں. سن لو، یہ مجدد کا جواب ہے، جو حدیث پاک ہے صدی میں ایک آتا ہے. اسلامی مملکت کی تعریف حضرت مجدد نے فرمائی. اب دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کاش کہ یہ بیان حضرت کا اخبارات میں چھپ جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرمایا کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، وہ کتنا ہی گناہگار ہو، وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے، چاہے وہ مسلمان فرما روا جو اسلام کو نافذ کر سکتا ہے، یا مسلمان امیر المومنین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یہ بمباری کر دیں گے، یہ ایسا ایسا کر دیں گے، بڑی حکومت سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے، اور یہ ڈر کے میری حکومت میں چلی جائے، اس کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہو، تو اسی قدرت کے بنا پر وہ ملک اور سلطنت شریعت کے روح سے اسلامی سلطنت کہلائی جائے گی. آج بھی جو حکمران ہیں کیا وہ ایک اشارے میں اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ آپ، یہی نسواں بل جو پاس کیا کر کے ملک کو آگ میں دوزخ میں ڈال دیا، یہی ان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ بے حیا عورتیں، این جی اوز کی غلام، این جی اوز کی تھوک چاٹنے والی، ناچنے والی، نامحرموں کے اندر گھسنے والی، اور میڈیا کی غلام، میڈیا ان کا دوست، وہ 50 عورتیں بھی آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گی، اچھا اچھا ہم قانون واپس لاتے ہیں. جس نے قانون بنایا اور جس نے اس کو اپروو کیا، پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی. اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے. تو اللہ نے ان کو طاقت تو دی ہے نا، لیکن ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ہمارے کو اڑا دے گی. ملک میں جو ہے لوگ زیادہ تر بے نمازی ہیں، زیادہ تر فلمیں دیکھنے والے ہیں، زیادہ تر رشوت اور لوٹ مار اور سود والے ہیں، تو سڑکوں پر نکل آئیں گے، یا بشری کمزوری یا ایمانی کمزوری، یا میرے سیٹ کو اڑا دیں گے. مجھے تو پورا 10 سال 15 سال حکومت کرنی آتا، میں 2 مہینوں میں اڑ جاؤں گا. تو قدرت تو ہے نا. اس کی ایک آسان مثال دیکھ لو آپ، کہ ایک آدمی کا پارلیمنٹ میں ہولڈ تھا، گھر بیٹھے بیٹھے پتا نہیں کیا آیا، جمعے کی چھٹی ختم کر دی. لاکھوں 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 لوگ جمعے کی نماز سے محروم ہوتے ہیں، خصوصاً اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لڑکے اور بچے. ورنہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، جلدی جلدی ناشتہ کرایا، ہنسے بولے بچے تیار ہوئے، انگلی پکڑی اللہ کے گھر. بچے مانوس ہوتے تھے اللہ کے گھر سے. ایسے بچوں کو لانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک پاگل کو، ایسے بچے جن کو پیشاب پخانے کا پتہ نہ ہو، اور پھر آستے آستے بچوں کی عادت ہو گئی، اثر نماز ہوئی، چلو بھائی مسجد میں چلتے ہیں، چھٹی ہے. اب کیا جمعے کے دن آپ خود دیکھ لو، کہاں سے کوئی آئے گا بچوں کو لے جائے گا؟ کون گھر والے ہیں اس حالات میں اپنے معصوم بچوں کو جمعے کی نماز میں بھیجیں گے؟ ظاہری بات ہے ان کی مجبوری ہے، کیسے بھیجیں گے؟ تو حکم نافذ کر دیا نا. اسی دن اگر حکم نافذ کر دیتے کہ اسلامی قانون آ جائے گا تو کوئی روک سکتا تھا کیا؟ تو وہ اسلامی ملک ہے، لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے. اگر پاکستان کو کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے، کوئی اس پر خوشی منائے، تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرما. بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے. لیکن اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا، اور زیادہ ٹوٹنے کے لیے کوششیں کرنا، پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائیں، سخت جرم ہے. ان دھوتی پرکاشوں پر 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج ہم ان کے غلام بن جائیں؟ نعوذ باللہ. فرمایا اپنے عقل کا خیر مناؤ. جب ایک اسلامی جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا اور خون بہانا شہادت ہے تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہے خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے. لہذا اگر ایسے خیالات ہیں تو توبہ کرو. اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں. بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جب میں ڈھاکہ گیا بیانات کے لیے تو میں مسجد میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کے ایک عالم مولانا عبد المجید صاحب محدث لال باغ نے کہا کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر روئے کہ آہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. لیکن ہندو پھر بھی اپنے مقصد میں نامراد رہے. آخر وہاں کے حکمران مسلمان ہی تو ہیں. ہندو سمجھتے ہیں کہ بس اب سب بنگلہ دیشی ہمارے غلام بن جائیں گے. لیکن آج بھی بنگلہ دیش میں ایمان کی طاقت ہے اور ہندوؤں سے ان کو بغض اور نفرت ہے. واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا اور اس طرح بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور اس کے بارے میں ایسی ایسی بات کرنا. اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ. ہم یہاں کی موت کو کفرستان کے مقابلے میں کروڑا درجہ عزیز رکھتے ہیں. کیا حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسق فاجر حکمران پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے؟ پھر کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں؟ میں نے یہ جملہ خود سنا ہے. جب حضرت کراچی سے بمبئی گئے ہجرت کے بعد دینی کام کے سلسلے میں تو فرمایا کہاں کراچی کی رونق اور کہاں کراچی اور پاکستان کا نور اور کہاں یہ بمبئی. ہر طرف مجھے سیاہ سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے جیسے بھڑ بھوجے کی دکان یا چنا بھونا جاتا ہے. ایک پاکستانی مسلمان بے دین سے تو اچھا ہندو آ کر قبضہ کر لیں. اس جملے پر توبہ کرو کہ ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں. ارے صاحب وہاں کیا بات کہنے, یہاں پر خدا نہ کرے کوئی ایسا دن آئے. ہم آزاد ہیں, ہماری ایک عزت ہے. ہم ممبر پر وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو, خط تو لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے علماء علل اعلان کہتے ہیں, روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے کہ اسلام نافذ کرو. ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان تو دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو. ہماری اکثریتیں, ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں, ہمارے لیے الگ قانون بناؤ کہہ کے تو دیکھیں. پھر دیکھنا ہندوؤں کی گورنمنٹ مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے. بھائی سب کو فائدہ کچھ ہو رہا ہے بھائی؟ دل خوش ہو رہا ہے کچھ میرے بھائی؟ تو جب میں نے اسلامی حکومت کی وضاحت کی تو سننے والوں نے کہا کہ ہمارا شک دور ہو گیا, ورنہ ہم پاکستان کو اسلامی سلطنت نہیں سمجھتے تھے. آج ہمارا ایمان بڑھ گیا, پاکستان سے محبت بڑھ گئی. آج معلوم ہوا کہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے. اگرچہ لوگ اپنی نالائکی, ایمانی کمزوری, بشری کمزوری, بڑے حکومتوں کے ڈر سے اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو اپنے بزرگوں سے یہ باتیں ملیں, ورنہ میرے سامنے کون بات نہ کرتا. پھر اس اسلامی سلطنت کی تعریف میرے اور عزت تھانوی رحمتہ اللہ کے درمیان صرف ایک راوی ہے سچا, وہ بھی عالم متقی اللہ والا, یعنی مولانا شبیر علی صاحب تھانوی, عزت تھانوی رحمتہ اللہ کے بھتیجے. اللہ کرے یہ چیز چھپ جائے, ہر ایک کے پاس پہنچ جائے. فرمایا جب پاکستان بن رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی روتے روتے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ سینے پر گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے, اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے, خون کی ندیاں بہائیں گے پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بن کر رہے گا پاکستان, کٹ کر رہے گا ہندوستان. ایک جلیبی تیل میں, ایک جلیبی تیل میں, سارے ہندو جیل میں. تو اب یہ جو ہم نے نعرہ لگایا تو بھائی اگر کوئی مانے نہ مانے, میں تو اپنے گھر میں اسلام نافذ کروں, میں تو اپنے گھر پر اسلام نافذ کروں. ہم اگر گھر کے بڑے ہیں اور ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, ناچ گانے کر رہی ہیں, مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, بے حیائی کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے, اپنی بیٹیوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ جاؤ چھٹیاں ہیں جا کے کوہمری میں لڑکوں کے ساتھ گھوم آؤ. یہ بیٹھا ہے ہمارا دوست خان صاحب سامنے, پوچھو, یہ ابھی گوادر گیا تھا تو وہاں کراچی کے چند لڑکے ملے, کہا آپ کیسے؟ کہا ہم لوگ وہ سی پیک یا سینڈ پیک جو بھی ہے, سی پیک یا جو بھی ہے, اس پر ہم تھیسس لکھنے آئے اور سر سید کالج سے 70 لڑکے اور لڑکیاں آئے ہوئے ہیں, 5 دن سے سب مل کر رہ رہے ہیں. کن ماں باپ نے ان کو وہاں بھیجا ہوگا؟ اپنی جوان جوان بیٹیوں کو ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہوا ہے جو ان کے جسم پر ہاتھ رکھ رہے ہیں, گال پکڑ رہے ہیں, کان پکڑ رہے ہیں, تھپکی مار رہے ہیں اور ان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ آپ کے نمبر ہم زیادہ کر دیں گے. مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے معانکہ کیا اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا لیکن شاگردوں کی کم ظرفی اور بے عقلی کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقے بازی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں کیا کہیں افسوس ہوتا ہے سب ایک سلسلے کے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے اور مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے حضرت حاجی صاحب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ تھے سب ایک ہی ہوئے نا لیکن لوگوں کو توڑنے میں مزہ آتا ہے جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی اور الزام اور بہتان سے ان کو مزہ آتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچائیں چگلی کا کتنا بڑا گناہ ہے اس کی احادیث مبارکہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتی پھر فرمایا کہ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد بننے کی جگہ پر تو اختلاف ہو سکتا ہے ایک گروپ کہتا ہے یہاں بناؤ ایک کہتا ہے گروپ یہاں بناؤ اور اس کے بعد یہاں مسجد بن گئی تو اب فرمایا کہ جو اختلاف کر رہے تھے کہ یہاں نہ بنے اب جب مسجد بن گئی تو ہم اس مسجد کے ایک انچ زمین کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہیں گے فرمایا اسی طرح پاکستان کے بارے میں مشورے میں فرق تو تھا لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارے لیے فرض ہے اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے وہاں انور نعمانی ہے عجیب باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن وقت نہیں فتاوی شامی میں ہے لو سلم علی الکافری تبجیلن یکفر اگر کوئی کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرے تو آدمی کافر ہو جائے گا یہ جو کافروں سے ڈیلنگ کرنا منع نہیں کافروں کو اچھے اخلاق سے بات کرنا کہ وہ دین کے قریب ہو جائیں منع نہیں دلیل حدیث پاک کی التودد الی الناس نصف العقل کہ کسی انسان سے اچھے اخلاق سے بات کرنا دل نہ چاہے پھر بھی اچھے اخلاق سے بات کرنا محبت سے بات کرنا یہ آدھی عقل ہے اس وجہ سے منع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سرداروں کے لیے چادر نبوت تک بچھائی ہے ان سے دوستی کرنا منع ان کے تہوار اور ان کا ہولی اور ویلنٹائن ڈے اور کرسمس اور فائر ورکس اور نیو ایئر ڈے یہ سب منع ہے کیونکہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ واہگہ بارڈر سے پاکستان داخل ہوئے تو ایک تو دوسری طرف پاکستان کا جھنڈا تھا اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ پاکستان کے زمین اور آسمان مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں فرمایا مجھے پاکستان کے زمین اور آسمان میں کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے پھر بارڈر پر چند مسلمان سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو حضرت اسلامی شعار دیکھ کر خوش ہو گئے اور سجدے میں سر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے اور پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور پاکستان میں آ کر فرمایا میں باغ باغ ہو گیا اور خوب حضرت خوش رہتے تھے لیکن بے پردگی اس وقت بھی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر روتے تھے افسوس کرتے تھے ہائے یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے مگر پاکستان کے جنگ کے جب آثار تھے 1963 میں حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فالج آ گیا تھا معذور ہو گئے تھے تو اپنے ایک جاننے والے فوجی افسر میجر تور کو بلایا وہ باشرہ تھے نمازی تھے شرعی داڑھی تھی فرمایا کہ میجر تور جب پاکستان ہندوستان کی جنگ شروع ہو جائے تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر چارپائی بچھا دینا جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دینا کیونکہ حضرت کے ذہن میں پرانے زمانوں کی توپوں کا تصور تھا فرمایا کہ میں لیٹے لیٹے توپ چلاتا رہوں گا گولے کافروں پر پھینکتا رہوں گا کوئی گولا ادھر سے آئے گا میں شہید ہو جاؤں گا یہ کہہ کر حضرت رونے لگے فرمایا میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی بتاؤ پاکستان سے کیسی محبت تھی اللہ والوں کو ولیوں کے سردار کو اب آخری بات تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ ہمیں معلوم ہو جائیں لکھ لیجئے اس کی ضرورت نہیں ابھی ہر نعمت یہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان ہو ایمان ہو، گھر ہو، بیوی بچے ہو، آنکھ ہو، زبان، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں سب کا شکر کیا ہے اور صحیح شکر کیا ہے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ آل عمران. غزوہ بدر میں اے صحابہ ہم نے آپ کو فتح دی اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تقویٰ کی زندگی گزارو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو دوستو پاکستان کا اصلی شکریہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ ہمارے ذمہ کیا فرض عائد ہوتا ہے، تو صرف پاکستان کی بات نہیں، ایمان کی دولت، ماں باپ، بیوی، بچے، صحت، میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. ان سب کا یہ سالگرہ کرنا، یہ خوشی منانا ہے. اگر پتہ چل جائے کل موت ہے پھر کوئی منائے گا؟ یہ اصلہ اگر سال خوشی سے گزرا ہے تو اس کا شکر ہے تقویٰ، نہ کہ گناہ کبیرہ اس وقت کرنا. فرمایا پاکستان کا بھی اصلی شکریہ یہ کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. پاکستان کے ہم نے بھی ہجرت کی ہے، اپنے وہاں سے بہت دور سے ہجرت کر کے ہم یہاں آئے. پاکستان کی طرف اصلی ہجرت حضرت والا نے بھی ہجرت کی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہجرت کی، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کا اظہار کا صحیح طریقہ یہ کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کر دیں، گناہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ ملی نغمے گانے کے ساتھ گھر گھر میں چل رہے ہیں، عورتیں ٹی وی پر بے پردہ آ رہی ہیں، اسٹیج شو ہو رہے ہیں، اسکول کے اندر گناہ کبیرہ ڈرامے ہو رہے ہیں، اور جناب یہ بچوں کو ٹوپی یہ پہناؤ، چشمہ یہ پہناؤ، کپڑے یہ پہناؤ، پائجامہ یہ پہناؤ، ہاتھ میں بینڈ ڈالو، رسیاں ڈالو، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں، ماسک لگانا، یہ صحیح ہے؟ ماسک لگانا یہ صحیح ہے؟ چلو بھائی مزاج میں ویسے ہی کسی نے لگایا گھر میں بتا کر تاکہ کوئی خوف زدہ نہ ہو، ویسے کیا یہ ماسک صحیح ہے یہ لگانا؟ لیکن ہم تو نہیں گئے مارکیٹ میں، لوگوں نے بتایا کہ کروڑوں کروڑوں روپے دو تین دن میں خرچہ ہو گئے ہیں. اور جن کو دین کی سمجھ ہے اللہ معاف فرمائے، وہ بھی عورتیں کل گرین کپڑے پہنیں گی، گرین لپسٹک لگائیں گی، گرین دوپٹہ پہنیں گی، بے پردہ گھومیں گی، اپنے بال بچوں کو لے کر روڈ پر نکلیں گے، روڈ بلاک کریں گے، فائرنگیں ہوں گی اور فوٹوگرافیاں ہوں گی، موویاں بنیں گی، روڈ بلاک ہوں گے، بےچارے بیمار لوگ پریشان ہوں گے، ہاسپٹل کے راستے بند ہوں گے. یہ شکر ہے؟ یہ فائرنگ شکر ہے؟ نعوذ باللہ. گھر پر یہ کمکمے لگانا یہ شکر ہے؟ جب شب برات میں ہی منع ہے تو یہاں سے کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ گھر پہ جھنڈا لگاؤ اچھا ہے تاکہ پتا چلے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ اشعار تھوڑے ابھی سنا دیں گے آپ کو ہم، وہ اشعار پڑھنے کوئی منع نہیں ہے، لیکن باقاعدہ فنکشن ہونا اور باقاعدہ ڈرامہ ہونا، رہسل ہونا اور فائرنگ اور ناچ اور گانے، بے پردگی، اریانی، فحاشی، بے حیائی، ایک ایک بچے کے جسم پر دو دو ہزار روپے کی چیزیں، اور جناب ہر چیز چہرے پر. سنائے پچھلی بار یہ لعنت کیوں ہوئی ہے کہ چہرے، دونوں چہرے پر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا، وہ کوئی پینٹ آتا ہے وغیرہ پتا نہیں کیا وہ لگا دیا، پورے چہرے پر وہ لگا دیا، صرف آنکھ نظر آ رہی ہے. یہ شکر ہے پاکستان کا نعوذ باللہ. دیکھنا کہ اگر نہ روکا گیا اس سیلاب کو تو اگلے برسوں کے اندر اللہ معاف فرمائے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بے حیائی، اریانی، فحاشی تو ہو ہی رہی ہے، گانے ملی کے گانے آ کر وہ بے حیائی اور ناچ گانا تو نیٹ اور کیبل پر اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں گروپ فوٹو کھچوانا، جھنڈے کو لہرانا، لہراؤ کس نے منع کیا ہے؟ ایک جھنڈا لینے میں کوئی تھوڑی کوئی اسراف ہو جائے گا، جھنڈا لہراؤ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن بینڈ باجے اور سلوٹ اور جناب وہ گانے کے انداز کے نغمے، اس میں موسیقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے آیا ہوں اور ہم گانا بجانا زندہ کر رہے ہیں. فرمایا سنو کہ اصلی ہجرت کیا ہے، حدیث پاک میں مہاجر کے کیا معنی ہیں. المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو، خطاؤں کو چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ کسی جگہ سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور گانا اور گندی فلمیں اور حرام عشق اور گھر سے بھاگنا اور کورٹ میرج کرنا، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کی پٹائی کرنا، کیبل اور نیٹ اور وی سی آر میں مست ہونا کیونکہ پیسہ آ گئے، اب کیا پوچھنا. غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، نامحرم کے ساتھ نوکریاں کر رہی ہیں، نامحرم کے ساتھ دوسرے شہروں میں جا رہی ہیں. ارے ہجرت کے اصلی معنی ہے گناہ چھوڑنا. وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے لیکن اس سے زیادہ اہم حدیث پاک ہے کہ گناہ چھوڑ دے یہی پاکستان کی نعمت کا شکر ہے کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اشعار رات کو سنا دیں گے ابھی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور دارالافتاء جو ہمارا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ تخصص بھی ہے کہ وہاں مفتی بھی بنائے جائیں گے تو جس کو وقت تو وضو سے پہلے یا وضو کے بعد نیچے اس سیڑھیوں سے جا کر دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی جو مفتی صاحب بنیں گے تو وہ ایریا کیسی ہے وہ جا کر جس کو وقت تو جا کر دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی اور دعائیں دے دیں انشاءاللہ تعالی. آج کا بیان 11 ممالک میں 75 جگہ سنا گیا اور 15 مردوں نے سنا اور خواتین نے 223 گھروں میں سنوایا. اللہ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقاصد حسنہ پورے فرمائے جس کو موقع ہو دیکھ لے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. ورنہ آپ ضرور جانا نیچے اور بھی کوئی جائے منع نہیں ہے جا کر دیکھ لے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا کہ یہ جو مفتی بن رہے ہیں تو کتنی محنتیں اور کتابیں بھی دیکھ لیجئے جو لگی ہوئی ہیں.